الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والتسلیم کی گاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ میں سورہ اعراف کا درس مبارکہ کے اس خطبے میں درس قرآن کے حوالے سے ہم سورۃ الاعراف کی تقریباً آیت نمبر 53 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق چند ضروری نظریاتی باتیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں. اس کو ٹھیک ہے چھوڑوں. مکی صورت ہونے کے حوالے سے توحید باری تعالیٰ وجود باری تعالیٰ قیامت کے دن کے حوالے سے ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ کریم کو یہاں پر ذکر فرمائی اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے قلب منیر پر ان تمام حقائق و معارف کا نزول فرمایا کہ جو ان عقیدوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں. عذاب قبر کا مسئلہ آخر میں جنت و دوزخ کی بحث کے بعد تھا, وہ جو گزشتہ درس قرآن میں نے وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں نے عرض کیا. آج آیت نمبر 54 کا ایک حصہ ہی, کیونکہ بنیادی نظریے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی توحید اور توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے جو روشن دلائل ہیں اللہ رب العالمین کے ہونے پر اور اس کی یکتائی پر. اس آیت نمبر 54 کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورتی کے ساتھ دعوی توحید کو بیان فرمایا ہے, لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کے ایک ایک حصے پر ہم بحث کریں تاکہ دعوی توحید کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں. کیونکہ توحید ہمارے ایمان کا مرکز ہے اور اللہ رب العالمین کے وجود اور اس کی وحدانیت کو قبول کرنا یہ ہماری زیست ہماری زندگی کا حاصل ہے, مومن کی زندگی کی معراج ہے. تو قرآن جس انداز میں عقلی اور نقلی, نقل تو وہ ہے جو سابقہ قوم مانتی ہوئی آئی ہے اور مسلمہ نظریہ دیگر انبیاء سے چلتا ہوا آیا ہے, اور عقلی یہ کہ جو ہمارے وجود کے اندر اور ہمارے وجود سے باہر, یعنی جس کو ہم کہیں گے منطق کے اصطلاح میں کہ داخل میں اور خارج میں, جو اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کے دلائل اور اپنے ہونے کے مظاہر پیدا فرمائے ہیں اس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کے توحید کو پا لیتا ہے. اللہ نے اپنے ہونے کے اوپر تو بے شمار دلائل, بے حد و بے قیاس, جس کو حد حساب میں نہیں لایا جا سکتا, اتنے دلائل اللہ رب العالمین کے وجود پر, اس کے ہونے پر اور اس کی یکتائی پر دلالت کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں کہ یہاں پر کفار کے سامنے ایک ہے مومن کو توحید سکھانا اور ایک ہے کافر کو توحید سکھانا, دونوں میں فرق ہے. کافر کو توحید سکھایا جائے گا تو انداز اور ہوگا اور مومن کو توحید سکھائی جائے گی تو انداز اور ہوگا, اور قرآن نے دونوں چیزوں کا الگ ذکر کیا ہے. کیونکہ یہاں پر مخاطب کافر ہے
کافروں کی اصلاح کی بات چل رہی ہے مکہ میں، تو جو کفار مکہ ہیں ان کو جب توحید سکھائی جا رہی ہے تو ان کو نبی کا مرتبہ نہیں بتایا جا رہا، انہیں بتایا جا رہا ہے یہ چاند دیکھو کس نے بنایا، یہ ستارے دیکھو کیسے بن گئے، یہ آسمان دیکھو کیسا بن گیا، یہ زمین کا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ رات دن کیسے چل رہے ہیں، یہ زمین کیسے خود بخود معرض وجود میں آ گئی. تو جو کافر ہوتا ہے اس کے سامنے عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے شعور پکڑے اور وہ توحید تک آ جائے. لیکن جو مسلمان ہے اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اپنی عقل سے ڈھونڈے، اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کو مصطفیٰ کی زبان سے ڈھونڈے. یہ دونوں کی توحید میں فرق ہے. یعنی کافر وہ ہوگا اس کے سامنے عقلی دلائل پیش کیے جائیں گے کہ دیکھو یا خدا تم کہتے ہو نہیں ہو، تو خدا کیسے نہیں ہے، یہ آسمان کیسے بن گیا، یہ پہاڑ کیسے آ گئے، یہ تمہارا وجود کیسے آ گیا، تمہارے وجود کا کمال کیسے آ گیا، نطفے سے اتنا بڑا آدمی کیسے بن گیا، پھر وہ آدمی سے وہ بوڑھا کیسے ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد وہ قبر میں کیسے چلا گیا. ان فصلوں کو دیکھو، ان ہواؤں کا نظام دیکھو، یہ سماوی چیزیں دیکھو، یہ عرضی چیزیں دیکھو، عالم بالا کو دیکھو، عالم سفلی کو دیکھو. یہ تمام مظاہر اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا ذہن واضح ہو جائے اور وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف آئے. لیکن جب کلمہ گو مسلمان ہو تو پھر اس کی توحید اس اعتبار سے مقبول نہیں ہے کہ میں کافر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کو پا لیا آسمان کو دیکھ کر، میں نے اللہ کو پا لیا پہاڑوں کو دیکھ کر، میں نے اللہ کے وجود کو پا لیا ستاروں کو دیکھ کر. تو اس کے لیے تو توحید کے جملے مقبول ہے. لیکن مومن اگر یہ کہے کہ میں نے اللہ کو پا لیا پہاڑ کو دیکھ کر، میں نے اللہ کو پا لیا ستاروں کو دیکھ کر، تو پھر یہ اس کی توحید مقبول نہیں. اس کے لیے شرط ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اللہ کو پایا مصطفیٰ کے کہنے پر. کیونکہ توحید ایمان کا ایک جز ہے. ایمان چند اجزاء پر مشتمل ہے. اجزاء بمانا یہاں پر جو شقے ہیں. ایمان کا جز نہیں ہوتا. ایمان ایک بسیط چیز ہے، اس میں جز نہیں ہوتا، گھٹوتی بڑوتی سے وہ پاک ہے جو اہل سنت کا نظریہ ہے. لیکن یہاں پر میں اس کے ابواب اور عنوان بتا رہا ہوں. چند عنوان پر مشتمل ایمان ہوتا ہے: توحید، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. الغرض اس کے مجموعے کا نام ایمان ہوتا ہے. تو جب اس ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے تو اللہ نے ہمیں یا ایھا الموحدون کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا، یا ایھا الذین موحدون نہیں فرمایا کہ اے وہ لوگ جو توحید کو مانتے ہیں، بلکہ فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. تو ایمان کئی چیزوں کے ماننے کا نام ہے. توحید ایمان کا ایک باب ہے. مثال کے طور پر ایمان آٹھ یا سات چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اور توحید اس کا ایک حصہ ہے. اللہ کو ماننا توحید ہے، لیکن رسول کو ماننا، قیامت کو ماننا، کتابوں کو ماننا، یہ توحید کے لیے لازم تو ہے لیکن یہ توحید نہیں ہے. توحید تو اللہ رب العالمین کی، اس کی وحدانی قبول کرنا ہے. تو ایمان کہتے ہیں تمام کے مجموعے کو ماننے کو. اگر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں وہ جنت میں چلا جائے، نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے ماننے کے سارے تقاضے ادا کرے، یعنی رسول کو بھی مانے، کتابوں کو بھی مانے، آخرت کو بھی مانے، ساری چیزوں کو مانے. تو لہذا مومن جو ہوگا وہ مومن ہے اس لیے، مسلمان ہے اس لیے کہ وہ ایمان کے تمام افراد، ایمان کے تمام شعبوں پر دل و جان سے اسے یقین کرتا ہے، جس کا ایک شعبہ توحید ہے. تو مومن وہ ہے کہ جو موحد نہیں، مومن ہے. اور مومن موحد بھی ہوتا ہے اور رسالت پر ایمان لانے والا بھی ہوتا ہے، جس کو آسان انداز میں یوں کہہ دیا گیا، امام رازی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ عقل سے جب خدا کو ڈھونڈے گا تو توحیدی بنے گا، اور مصطفیٰ کی زبان سے لے گا تو مومن بن جائے گا. تو یہ دو تقاضے توحید کو لینے کے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، کہ ایک ہے کافر کے سامنے توحید کے دلائل کو واضح کرنا، اور ایک ہے مسلمان کے سامنے توحید کے دلائل کو واضح کرنا. ایک ہے کافر سے توحید کا تقاضا کرنا، ایک ہے مومن سے توحید کا تقاضا کرنا. تو کافر سے توحید کا تقاضا جب کیا جائے گا تو مظاہر کائنات کو دیکھ کر، اور مومن سے توحید کا جب تقاضا کیا جائے گا تو مظاہر کائنات کو نہیں، مصطفیٰ کی ذات کی وجہ سے کیا جائے گا. وہ پھر اپنی عقل سے خدا کے پاس پہنچے گا تو مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ مصطفیٰ کی زبان سے قبول کرے گا تو وہ مسلمان ہوگا. تو یہاں پر یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 54 سورہ آراف کی آ رہی ہے، یہ اتنی بنیادی آیت ہے. میں چاہوں گا کہ چند جمعوں کے اندر اس کو مشتمل کر دوں اور اس کی قسیم کر دوں، تاکہ اس کے ایک ایک جز پر ہم بحث کریں. اور توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے آج تک ہمارے علماء نے جو اس پر خوبصورت، اور ہمارے صوفیاء نے جو نظریات پیش کیا ہے ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے، تو میں توحید توحید شہودی اور توحید وجودی کے حوالے سے وہ بعد میں یہاں پر لانا چاہوں گا تاکہ یہ شعور کی منزل کو بھی ہم طے کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر اللہ رب العالمین کی توحید کا جو پہلا تعارف ہو رہا ہے وہ اس اعتبار سے کہ ان ربکم اللہ, کہ بے شک تمہارا اللہ کون ہے؟ فرمایا بے شک تمہارا اللہ وہ ہے, الذی تمہارا رب وہ ہے, تمہارا اللہ وہ ہے, خلق السماوات والارض فی ستت ایام, جس نے آسمان اور زمین کو چھ دن میں بنایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی توحید کا پہلا تعارف ہو رہا ہے. تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں بنایا ہے, ثم استوى على العرش, اس کے بعد وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا ہے. تو یہ جو آخر میں بحث آ رہی ہے اور یہ پہلی بحث ہے کہ اللہ نے چھ دن میں بنایا ہے, چھ دن سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بنیادی بحث ہے, ایک تفصیل طلب ہے اور بہت باذوق گفتگو یہاں پر ہوتی ہے. اور یہ جو ارشاد ہوا ثم استوى على العرش, چھ دن میں آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد وہ مستوی عرش ہوا, اس نے عرش پر استوا فرمایا. اب استوا عرش کا کیا معنی ہے؟ عرش پر بیٹھا, یہ معنی کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ عرش پر چڑھ گیا, یہ معنی کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ انسان جس طرح اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے, خدا کے لیے تو یہ وجود یہ سلسلہ تو نہیں مانا جا سکتا کہ اللہ رب العالمین عرش پر اس طرح بیٹھے جیسے انسان بیٹھتا ہے معاذ اللہ. اس سے جو تجسمیہ کا عقیدہ لازم آتا ہے, جسمانیت کا عقیدہ لازم آتا ہے, اور اللہ رب العالمین جسم و جسمانیت اور زمان و مکان اس پر گزرے اس سے پاک ہے. تو یہ جو فرمایا ثم استوى على العرش, یہ ایک بہت قابل غور بحث ہے, اور اس میں نظریات اہل سنت بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے علماء نے جو ذکر فرمائے واضح ہوتی ہے. اور یہ مستوی عرش, خدا کا عرش پر آنا, اور ان احادیث میں جو ذکر ہے کہ خدا جب عرش پر بیٹھتا ہے تو عرش سے آواز آتی ہے, ان احادیث کا کیا معنی ہے؟ یا جب جہنم تیار, جہنم کے شعلے مزید دھک رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ رب العالمین فرمائے گا اے جہنم, کیا تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنے دائیں پاؤں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا, اور دائیں پاؤں کو داخل کرے گا جس سے جہنم کے شعلے ٹھنڈے پڑ جائیں گے. تو وہاں پاؤں سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح قرآن کے اندر جو جائے جگہ موجود ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, اے محبوب یہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے, یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو کہیں پر اللہ کے وجہ کا ذکر ہے کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ہو, ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اسی کا چہرہ باقی رہے گا. تو یہ وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں, ید تو ہاتھ کو کہتے ہیں, رجل تو پاؤں کو کہتے ہیں. مستوی عرش استوا کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تمام بظاہر معنی ہیں, متشابہات ہیں. متشابہات قرآن کی ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے معنی اتنے خفا میں ہوتے ہیں, اتنے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ چاروں جانب سے اگر آپ اپنے ذہن کو دوڑا دیں تو لفظ کو تو آپ دیکھ سکیں گے لیکن معنی کی گہرائی کو آپ نہیں پا سکیں گے. انتہائی انہماق, انتہائی استغراق, انتہائی بحث و تمحص, انتہائی تحقیق و انیق کے بعد بھی اگر اس معنی کو اگر آپ نہیں پا سکتے تو ان آیات کے لفظوں پر ایمان رکھا جائے گا, اس کی کیفیت کو چھوڑ دیا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ اس سے جو رب کی مراد ہے اس پر ہم ایمان لائے, لیکن اس کی مراد کو ہم بیان کرنے سے عاجز ہیں. اس لفظ پر تو ہم ایمان لائے ہیں لیکن اس لفظ سے مراد کیا ہے خدا کی؟ کہ ید اللہ ویبقى وجہ رب کا, تمہارے رب کا وجہ, اور وجہ بمانا ذات لیں گے تو یہ تو تعویل ہوگی اس کی, لیکن وجہ کو لغوی معنی میں اگر لیں گے آپ تو اس کا معنی تو چہرے کے آتا ہے. تو ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ وجہ کا معنی جو ہے وہ چہرے کے ہے, لیکن ہم اس کا معنی چہرہ نہیں کریں گے. لیکن جو وجہ لکھا گیا ہے قرآن میں, ذکر کیا گیا ہے, کل من علیہ فان ویبقى وجہ ہو, تو اس وجہ ہو والے لفظ پر ہم ایمان لائیں گے. اس کی کیفیت اور اس کا معنی جو علم خدا میں ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے. لفظ کو پڑھ تو دیں گے لیکن اس کے معنی کو بیان کرنے سے عاجز ہیں. اسی لیے امام مالک رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ خدا جو مستوی عرش ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب میرے امام حضور سیدنا امام مالک عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. امام مالک فرماتے ہیں کہ جو خدا عرش پر ہے اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا الاستواء معلوم, خدا کا استوا کرنا عرش پر یہ تو معلوم ہے کیونکہ آیت میں آ گیا ہے. پھر فرماتے والکیف غیر معمول, وہ کیسا ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. والکیف غیر معقول, الاستوا معلوم والکیف غیر معقول, یعنی اللہ مستوی عرش ہے یہ تو معلوم ہے, یقیدہ ہے, لیکن اس کی کیفیت کیسی ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. فرمایا والایمان بہ واجب, اس پر ایمان لانا تو واجب ہے, کیسا ہے, اب کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا لیکن آیات مستوی عرش ہے تو اس پر ہم ایمان تو ضرور لائیں گے. اور فرمایا وہ سوال عنہ بدعہ, اور اس کے بارے میں کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. کتنی پیاری بات فرمائی. یعنی فرماتے ہیں کہ استواء عرش معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, ایمان لانا واجب ہے, سوال کرنا بدعت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ مستوی عرش ہے یہ تو عقیدہ ہے, کیسا ہے یہ مجہول ہے, یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی, یہ مجہول ہے. ایمان لانا واجب ہے, کریدنا اپنی آخرت خراب کرنا ہے, بدعت ہے. کریدنا بدعت ہے. اس لیے سید عائشہ میری ماں نے بھی ذکر کیا کہ الاستواء معلوم والکیفیت المجہول والایمان بہ واجب. حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے جب ان سے پوچھا گیا, کہ سید عائشہ بہت بڑی عالمہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا اکثر حصہ آپ کی ذات مقدسہ سے جاری ہوا, صحابہ کرام علیہ مردوان حجرے کے باہر بیٹھ کر میری ماں سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے, اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان مقامات کو ذکر فرمایا کرتی تھی. اور اگر کوئی صحابی کسی مسئلے پر خطا کر جائے تو لوگ یا اختلاف ہو جائے تو پھر لوگ لوٹ کر آتے تھے اور سید عائشہ سے پوچھا کرتے تھے. جس طرح کہ کتاب الحج بخاری میں ایک میں کئی روایتیں ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو یہ ذکر کیا کہ حضور نے چار عمرے فرمائے اور دو عمرے حضور نے رجب میں فرمائے ہیں, تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اوہ ہو یہاں پر ابن عمر کو ٹھوکر لگ گئی ہے, اور پھر آپ نے اس کی پوری کیفیت کو بیان فرمایا. تو یعنی تصدیق مصدقہ ذات تھی. یعنی جب کوئی اختلافی قول آتا تو مراد رسول اور سرکار کی صحیح مرضی کو جاننے کے لیے صحابہ کرام علی مردوان مراجعات کرتے تھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. لیکن ان کے مقابلے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا مولا کائنات, یہ اپنی جگہ پر ان سے بڑے فقیہ ہیں, ان سے بڑے عالم کہلاتے ہیں. لیکن جو خلوت کے راز ہیں, کیونکہ نبی کی زندگی جلوت اور خلوت دونوں عبادت ہوتی ہے, تو جلوت میں تو سب دیکھتے ہیں, خلوت کے معاملات کیا تھے, تو خلوت کے معاملات میں سب سے بڑی عالمہ فاضلہ مفتیہ اور کاملہ جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ان تمام کیفیات کو گویا کہ ذکر فرماتی ہیں. خیر, اس تفسیر کو حضرت عائشہ نے بھی ذکر فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہیں کہ استواء عرش معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, کیفیت مجہول ہے, ایمان رکھنا اس پر واجب ہے, سوال کرنا اس پر حرام ہے, سوال کرنا حرام ہے. میں انشاءاللہ آگے چل کر اس کی بحث جب یہ آیت اگلے جمعے میں آئے گی تو میں بیان کروں گا, لیکن استواء عرش کا موضوع چلا گیا تھا تو میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر رہا تھا. آئیے اس آیت کے پہلے حصے کی طرف, جو ایک بنیادی نقطہ, جو ایک میٹھا جام توحید کا پلایا جا رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے رب کریم کی عادت کریمہ کا کہ ان ربکم اللہ, کہ تمہارا رب کون ہے, اللہ کون ہے. فرمایا الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا. اب اس چھ دن سے کیا مراد ہے, کہ جس طرح ہمارے جو دن ہوتے ہیں وہ باقاعدہ فجر کے طلوع سے اٹھتے ہیں اور غروب میں ختم ہوتے ہیں, اور پھر غروب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے تو وہ طلوع میں ختم ہوتی ہے, تو یوم سے مراد یہ دن اور رات ہے. تو علماء نے اکثر طبقے نے اس کو رد کر دیا ہے, فرمایا یہ مراد نہیں ہے, کیونکہ یہ تو آسمان بننے کے بعد وجود میں آیا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو آسمان اور زمینوں کو جو پیدا کیا ہے وہ تو چھ دن میں پیدا کیا جو قرآن کہتا ہے, اور یہ سورج چاند تو آسمان کے بعد مارز وجود میں آئے ہیں نا. تو اس لیے اکثر امت نے اس چیز کو رد کر دیا ہے کہ اس سے مراد یہ دن نہیں ہے کہ جو طلوع سے شروع ہوتا ہے غروب میں ختم ہوتا ہے, غروب سے شروع ہوتا ہے طلوع میں ختم ہوتا ہے, بلکہ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے قول عرض کر دوں, تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہاذ الایام ایام الاخرت کل یوم الف سنہ, فرمایا ان ایام سے مراد جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے, ایک ایک دن سے مراد مطلق وقت ہے, یہ دن رات مراد نہیں ہے, بلکہ یوم وقت کو بھی کہتے ہیں اور یوم اس موجودہ دن کو بھی کہتے ہیں. یوم جب مطلق کہا جائے اور اس سے وقت مراد لیا جائے تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے. یوم مالک یوم الدین, یوم عربی میں دو معنوں میں آتا ہے, ایک مطلق وقت کے لیے, وقت آپ وقت کہیں گے تو وقت کو یوم کہہ دیا جائے گا, یا پھر صبح شام کو اگر آپ ذکر کریں گے تو اس کو بھی یوم کہہ دیا جائے گا. تو صبح شام کا معنی یوم سے نکالنا یہ مجازن ہے, حقیقی معنی اس کا مطلق وقت ہے. یوم کہیں گے تو اس سے مراد مطلق وقت ہوگا. تو رب کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, ایام یوم کی جمع ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے چھ دنوں کے اندر, چھ یوم میں, چھ دن کا معنی نہیں کرتا میں, یوم کو یوم پر رکھتا ہوں, کہ چھ یوم میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. تو یہاں یوم سے مراد طلوع غروب نہیں, یہاں یوم سے مراد مطلق وقت ہے. اب یہ مطلق وقت اگر مراد ہے تو یہ چھ وقت سے کیا مراد ہوگا؟ تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ایک وقت کا معیار جو تھا وہ 1000 سال کے برابر تھا، ایک وقت کی میعاد جو تھی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ 1000 سال کے برابر تھی، اور یوں اللہ رب العالمین نے 6000 سال میں بالتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ نظمن نظمن اس چیز کو گویا کہ مارج وجود میں لایا. اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ چاہتا تو کن کہہ کر دفعتن، کن کہہ کر یک مشت، کن کہہ کر فوراً زمین اور آسمان کھڑے ہو جاتے، ہر چیز منصہ شہود پر آتی، لیکن کسی چیز کو ایک جھٹکے میں بنا دینا اور معنی رکھتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بنانا اور معنی رکھتا ہے. اس لیے کہ ایک چیز فوراً وجود میں آ جائے تو وہ کسی حادثے کی پیداوار بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی حادثے کا نظریہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس دھماکہ ہوا اور چیز بن گئی. لیکن جو چیز تھوڑی تھوڑی وجود میں آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ کوئی حکیم ذات ہے جو اسے بنا بنا کر سوار سوار کر اس کمال پر پہنچا رہا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کا سب سے سنہرا اصول ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو پیدا فرماتا ہے تو تدریج سے پیدا فرماتا ہے، اس کو دھیما دھیما درجہ درجہ بالتدریج اس کی گروتھ ہوتی ہے، بالتدریج اس کے اندر کمال آتا ہے. اس لیے کہ جو چیز آہستہ آہستہ بنتی ہے وہ کسی حادثے کی پیداوار نہیں ہوتی ہے، وہ کسی حاکم کی اور کسی حکیم کی ایک خاص فکر کی پیداوار ہوتی ہے جس سے کوئی مقصود ہوتا ہے. تو رب کریم کے لیے یہ کہ 6 دنوں کے اندر ان زمین آسمان کو پیدا فرمایا، تو یہ آسمان اور زمین کسی حادثے کی پیداوار نہیں ہے جو ایک جھٹکے میں مارج وجود میں آئی ہے، بلکہ حکیم رب نے اور دانا رب نے اس کو آہستہ آہستہ اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ اس کی تخلیق کا شاہکار بھی بن جائے اور اس کی وجود کی دلیل بھی بن جائے. مثال کے طور پر دیکھیں، اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے ایک ایک انسان کو اتارنا شروع کر دیتا، اولاد کی دعا کرو صبح بچہ جو ہے جھولے کے اندر آ جائے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جب چھوٹا ہو اور جب تک وہ 7-8 سال کا نہیں ہوتا عموماً، تو وہ ماں باپ پر وہ ایسے ایسے امتحان لاتا ہے کہ ماں باپ کو پھر اپنے ماں باپ یاد آ جاتے ہیں، پھر انسان کو اپنے ماں باپ یاد آ جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے اپنے شعور تک پہنچنے کے لیے اپنے ماں باپ کے ماں باپ اپنے خون و جگر کو اس کو پلا کر کس طرح جوان کرتے ہیں. تو آج تو ساری سہولتیں موجود ہیں، تو ہمارے والدین نے ہمیں کس طرح بڑا کیا ہوگا، وہ دور جو اس سے پہلے تھا. تو ماں باپ کی قدر انسان کو آتی ہے. اور ایک گویا کہ مزاحن یہ کہہ دیا جاتا ہے، اچھا تو یوں ہوتا کہ 10-10 سال کے بچے پہلے ہی مل جاتے تاکہ وہ بولنا بھی جانتے، کھانا بھی جانتے، اپنی طبیعت بھی بتاتے کہ ان کے پیٹ میں درد ہے، کان میں درد ہے، نزلہ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، تاکہ بات واضح ہو جاتی. اب اتنا سے چھوٹا سے بچہ ہے، وہ ماں کی گود میں ہے، اب اس کے پیٹ میں درد ہے، کان میں درد ہے، کچھ پتا نہیں ہے. ماں باپ پوری رات اس کو لے کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ جب ڈاکٹر کو بھی کچھ پتا نہیں ہو تو انفیکشن کہہ کر بات آگے بڑھا دیتا ہے کہ جناب کچھ بھی بس انفیکشن ہوگا. تو اس قسم کے گپ بھی آ جاتے ہیں. لیکن میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان تمام چیزوں سے ہٹ کر، وہ اس لیے ہے کہ رب کریم ایک قطرے سے اس کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کرتا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے میں روح ڈال کر پھر اس کو ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل کرتا ہے. ایک لمبا عرصہ جو 9 مہینے کے قریب ماں کے رحم کے اندر گزرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ساخت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا میں آ کر دنیا کے موسم کی برورت و حرارت کو محسوس کر سکے اور اس کو برداشت کر سکے. اس کے آنے کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ اس کے وجود کو توانا ہونے میں لگتا ہے، اپنے شعور کو بالغ کرنے میں لگتا ہے، اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے میں لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو مارج وجود میں آتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توحید کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے کہ جناب رب کریم ایک ذات ضرور ہے جس نے قطرے کو یہاں تک پہنچایا، یہاں سے اس کو کامل انسان بنا دیا اور پھر وہاں سے اس کو لوٹایا. تو ومن نعمره ننقصه في الخلق، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم انسان کو عمر کی ایک رفتار دے دیتے ہیں، عمر کے شباب میں پہنچاتے ہیں، اور وننقصه في الخلق اور کھینچ کر گھسیٹ کر پھر اس کو دوبارہ لا کر اس کی اصل تخلیق کی طرف لے آتے ہیں. اس طرح انسان پیدائشی طور پر جتنا نحیف اور کمزور اور لطیف ہوتا ہے، اس طرح بڑھاپے کے اندر اس کی وہی طبیعت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو رب کریم کہتا ہے یہ بڑھا دینا بالتدریج اور بالتدریج لا کر گھٹا دینا، ہم چاہتے تو اس کو ایک دم ہی بڑھا دیتے اور چاہتے تو ایک دم ہی گھٹا دیتے، لیکن بڑھنے میں جس طرح ایک درجہ ہوتا ہے اس طرح اس کے گھٹنے میں بھی آہستہ آہستہ درجہ ہوتا ہے. نہ ایک ساتھ اس کے بازو کے اندر بیک وقت طاقت آ جاتی ہے اور نہ بیک وقت ایک اس کی طاقت اس سے زائل ہو جاتی ہے. اس طاقت کا آنا بھی بتدریج ہوتا ہے اور اس کا زائل ہونا بھی بتدریج ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کو شعور مرے کہ ایک نظام چلانے والی ہستی ہے جو آہستہ آہستہ تجھے منصح شہود پر لاتی ہے اور آہستہ آہستہ گھسیٹ کے پھر اسی جگہ پر لے جاتی ہے۔ تو یہ جو قرآن نے چھ دن کا ذکر کیا ہے، یہ تدریجی تخلیقی جو معاملات ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی توحید وجودی کا سب سے منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو لوٹ لوٹ کر انسان ایک ذات کی طرف اپنے دل کو راغب پاتا ہے کہ ہاں کوئی ذات تو ہے جو یہ دل پہلے کمزور تھا، پھر اس کو مضبوط کر دیا، پھر اس کی مضبوطی دن بدن بڑھتی چلے گئی، پھر حال ایسا آیا کہ پھر اعصاب ڈھیلے ہونے لگے، جسم میں نکاہت آنے لگی، پھر یہ دل پھر کسی کی پناہ میں جانے لگا۔ تو یہ وجود اور یہ تدریجی جو تخلیقی سلسلہ ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو لوٹ لوٹ کر اپنا رب یاد آئے اور ہر فکر میں اسے اپنے رب کی یاد تازہ ہو۔ اسی طرح دنیا کا پورا نظام اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے درجہ بدرجہ بنایا ہے، دفعتن نہیں بنایا۔ اس لیے سورہ انعام میں قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو کسی حادثے میں نہیں پیدا کیا، یہ حق ہے، ایک نظام کے تحت ہے، ایک اعتدال کے تحت ہے۔ آج سائنس جو یہ کہہ رہی ہے، اور سائنس کے وہ لوگ جو بالکل بےچارے عقل سے پیدل ہیں، وہ 20 سال کے بعد خود اس اصول کو مانیں گے، اس لیے کہ ہم سائنس یعنی علم عقلیات کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب وہ علم نقلی، جب قرآن کے تابع رہے اور وہ قرآن کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو عقلیات کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جو حیثیت کلام اللہ اور یقینی علم کی ہے۔ آج ایک کم ہے، تھیوری دیکھ لیجیے، فارمولے دیکھ لیجیے جو بنتے ہیں اور اپنی فکر سے ایجاد کیے جاتے ہیں، چند دنوں کے بعد کوئی بڑا ماہر آتا ہے، کوئی بڑا عقلیات کا ماہر آتا ہے، وہ اصول کو رد کر کے پھر کوئی ایک اصول بناتا ہے۔ تو ایسی چیز جس کی ایک کوئی خود بنیاد اور منزل نہیں ہے، اس کے پیچھے جا کر حق کو تلاش کرنا اپنے آپ کو گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے اسلام وہ ہے جو محبت اور عقل کے درمیان ہے، یعنی ہم نے دین کو سمجھنا ہے قرآن کے ذریعے، ہاں وہ علوم جو قرآن کو سمجھانے میں معاون بنے اور قرآن کے علم کی، قرآن کی بالادستی کو قبول کرے، قرآن کے نظریات کی بالادستی کو قبول کرے۔ تو ایسے علوم کو حاصل کرنا، اس سے استفادہ کرنا، اس سے تعلیم و تعلم رکھنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ اس لیے منطق اور فلسفے کو جو ہمارے علماء نے رد کیا، اس کی وجہ تھی یہی کہ وہ وجود باری تعالیٰ سے متصادم ہو رہی تھی۔ لیکن جب امام غزالی نے اور امام رازی نے اور علامہ فضل حق خرابادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم ہستیوں نے اسلامی منطق بنائی اور اسلامی فلسفہ بنایا، تو آج ہمارے مدرسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جو اسلام کو آگے بڑھانے کے اندر معاون بنے۔ قرآن نے سورہ انعام میں کہہ دیا کہ یہ زمین اور آسمان جو ہے، یہ کسی حادثے کی پیداوار نہیں ہے، اس کی تخلیق حق پر کی گئی ہے۔ اگر یہ حادثے کی پیداوار ہوتی تو آسمان کہیں سے ٹیڑھا ہوتا، کہیں سے سیدھا ہوتا، زمین کہیں سے بے ڈنگی ہوتی، درخت کا وجود کہیں سے خراب ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیے، آج سائنس اس بات کو قبول کرتی ہے، چاند کو سمندر سے جتنا دور رہنا ہے، سورج کو زمین سے جتنا دور رہنا ہے، سمندر کو جتنا گہرا رہنا ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اپنے نظام کے برابر ہے۔ اگر رتی برابر بھی اس میں افراط و تفرید ہوتی تو دنیا منجمد ہو کر رہ جاتی، دنیا تباہ ہو جاتی۔ تو میں کہتا ہوں، دیکھیے، جہاں پر ایک انچ بھی اختلاف کرنا دنیا کو بربادی کی طرف لے جانا ہے، تو اس دانا خالق نے اس کو پیدا کیا ہے، تو یہ دفعتن نہیں ہوا ہے، یہ بڑی حکمت سے ہوا ہے۔ تو یہ توحید وجودی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں ہم اس میں علوم مصطفیٰ پر بھی بحث کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو شریعت بھی دی ہے تو وہ تدریجن دی ہے، پہلے ایمان سکھایا، پھر نماز سکھایا، پھر روزہ سکھایا، پھر زکوٰۃ ہوا، پھر حج ہوا۔ چاہتا تو سارے احکام پہلے دے دیتا، نہیں، انسان وہ ہے جو ساری چیزیں یکساں کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سکھایا جائے تو بالتدریج وہ اس چیز کے اندر کمال حاصل کرتا ہے۔ پہلے بچہ الف با الف پڑھتا ہے، پھر با پڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے پورے حروف تہجی کو پڑھ لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے پھر ناظرہ کو پڑھ لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے پورا قرآن وہ حفظ کر لیتا ہے۔ اگر ایک دن میں اس کو قرآن یاد کرایا جائے تو یہ محال ہے۔ تو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ ہر چیز کو بتدریج لیتا ہے، درجہ بدرجہ رہتا ہے۔ تو یقیناً انسان کی بالکل ساخت باخ اور اس کی عقلیات کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا اور فرمایا تمہارا رب وہ ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستت ایام، کہ جس نے اس زمین اور آسمان کو چھ دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین اپنے نظام کائنات کے اور اس کائنات کے رنگ و بو کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دانا لوگ وہ ہوا کرتے تھے کہ جناب وہ اس چیزوں کو دیکھ کر اور ان تمام چیزوں کو محسوس کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کیا کرتے تھے اور اپنے رب کے قرب کی طرف غافل ہو راغب ہو جاتے تھے۔ آج ہم ایسے غافل ہوئے ہیں کہ صبح کا سویرا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، یہ سورج کی روشنی ہو، یہ چاند کی چاندنی ہو، ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، ہم اپنی مادی دنیا کے دلدادے رہتے ہیں، لیکن یہ چاند سورج یہ دن رات پکار پکار کر کہتے ہیں کہ دیکھ ہمیں بنانے والا کوئی ہے، ہم بھی کسی کے حکم کے تحت چل رہے ہیں، تو بے شتر بے مہار بن کر کہاں دوڑا جا رہا ہے، اپنے آپ کو تو کسی کے حکم سے کیسے بری سمجھ سکتا ہے، جبکہ ہم کسی کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں، اسی کے حکم کے پابند سے ہم غروب ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے دن آتا ہے، اسی کے حکم سے دن جاتا ہے، جب کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے تو اے انسان تو اس کے حکم سے کیسے فراموش ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے حکم کی اور اپنے قانون کی بالادستی کی یاد دہانی کی توفیق مرحمت فرما، اور ہمیں تیرے وجود کو ہما وقت یاد رکھنے کی اور تیری رضا کے لیے جملہ امور کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.